www.hazratfirozmeman.org.
ये मेरी सोच नहीं, ये मेरी सोच नहीं, आलमी सच्चाई है। ये मेरी सोच नहीं, ये मेरी सोच नहीं, आलमी सच्चाई है। आप आए हैं तो आलम में बाहर आए हैं,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
आप आए हैं तो आलम में बाहर आए बज़्मे सरकार में पहुंचा नहीं तदवीरों से, बज़्मे सरकार में पहुंचा नहीं तदवीरों से, मुझको तकदीर यहाँ खींच के ले आई मुझे को तकदीर यहाँ, बज़्मे सरकार में पहुंचा नहीं तदवीरों से, मुझको तकदीर यहाँ खींच के ले आई है। आप आलम में बाहर आए, कल जो सरदार थी उम्मत वो सरदार आज, कल जो सरदार थी उम्मत वो सरदार आज, फर्ज़े मन सब ना निभाया तो सजा पाई है, फर्ज़े मन सब ना निभाया तो सजा पाई है। आप आए तो आलम में बाहर आई नात गोई का ये ताइब है सिला कम तो नहीं, नात गोई का ये ताइब है सिला कम तो नहीं, कम से कम कुर्ब की सूरत तो निकल आई है, कम से कम कुर्ब की सूरत तो निकल आई है। ये मेरी सोच नहीं आलमी सच्चाई है, आप आए तो आलम में बाहर और भी होंगे, और भी होंगे, मगर तू तू है, और भी होंगे मगर तू तू है, मेरी तकमील आरज़ू तू है, मेरी तकमील आरज़ू مگر تو تو ہے اور بھی ہوگی مگر تو تو ہے میری تکمیل آرزو تو ہے میری تکمیل آرزو جاگتا ہوں تیرے خیالوں میں جاگتا ہوں تیرے خیالوں میں میرے خوابوں میں ہوبہو تو ہے میرے خوابوں بہو تو ہے جاگتا ہوں تیرے خیالوں میں میرے خوابوں میں ہو بہو تو ہے اور بھی ہوں گے مگر تو تیرے رستے گواہ اس کے تیرے رستے گواہ اس کے میری منزل کی جستجو تو ہے میری منزل کی جستجو تو ہے میری تکمیل آرزو تو ہے تیری آنکھوں سے مل گئی آنکھیں تیری آنکھوں سے مل گئی آنکھیں جام تو ہے میرا صبح تو ہے جام تو ہے میرا صبح تو ہے اور بھی مگر تو تو ہے اور بھی ہوں گے مگر تو تو ہے میری تکمیل آرزو تو ہے میری تکمیل آرزو
شعر میرے پیارے دادا شیخ شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ رومی ثانی تبریز دوراں حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے
ادھر جغرافیہ بدلا ادھر تاریخ داں بدلا ادھر جغرافیاں بدلا ادھر تاریخ داں بدلا جوانی جب نہیں باقی جوانی کا نشان بدلا جوانی جب نہیں با باقی جوانی کا نشان بدلا ادھر جغرافیہ بدلا خزاں نے آ کے رنگ گل ورنگ گل ستاں بدلا خزاں نے آ کے رنگ گل ورنگ گل ستاں بدلا سراہی جب ہوئی خالی مزاج ساغرا بدلا سراہی جب ہوئی خالی مزاج ساغرا بدلا ادھر جغرافیہ بدلا
دنیا کے پانی حسن کا حضرت والا پوسٹ مارٹم فرما رہے ہیں
بوڑھا پے سے جوانی کا وہ رنگ ارغواں بدلا بوڑھا پے سے جوانی کا گناہگاروں کا طرز گریا آہ و فغاں بدلا گناہگاروں کا طرز گریا آہ و فغاں بدلا ادھر جغرافیہ بدلا نگاہوں کا طرز سحر اور تیروں کماں بدلا نگاہوں کا طرز سحر اور تیروں کماں بدلا جہاں نے حسن بدلا اور حسینوں کا جہاں بدلا جہاں نے حسن بدلا اور حسینوں کا جہاں بدلا ادھر جغرافیہ بدلا ہمارے نفس امارہ نے جب دام بتاں بدلا ہمارے نفس امارہ نے جب دام بتاں بدلا تقویٰ پر پاس با بدلا ہم نے بھی فوراً بابے تقویٰ پر پاس با بدلا ادھر جغرافیہ بدلا دل نادان جب سے آہ ان کا آستاں بدلا دیا ہے ان کا آستا بدلا، جہاں نے کرب و غم دیکھا، جہاں نے شادماں بدلا، جہاں نے کرب و غم دیکھا، جہاں نے شادماں بدلا، ادھر جغرافیہ بدلا، تجلی ان کی دل کشف اختر ہوئی، جس کے تجلی ان کی دل میں منکشف اختر ہوئی، جس کے نگاہوں میں مئو خورشید و انجم کا سما بدلا، نگاہوں میں مئو خورشید و انجم کا سما بدلا، ادھر جغرافیہ بدلا، ادھر تاریخ داں بدلا، جوانی جب نہیں باقی، جوانی کا نشان بدلا، ادھر جغرافیہ بدلا،
یہ شعر بھی شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. خون کا سمندر یعنی مجاہدہ راہ سلوک، اللہ پاک کے راستے میں جو مجاہدے آتے ہیں اس کے اصول سے متعلق،
سنو داستان مزتر، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر، یہ لہو لہاں کا منظر، میرا سر ہے زیر خنجر، میرے خون کا بحر احمر، ذرا دیکھنا سنبھل کر، میرے خون کا بحر احمر، ذرا دیکھنا سنبھل کر، سنو داستان مزتر، میں گلی ہوں ناشگفتہ، میری آرزو شکستہ، میں ہوں ایک ہوش رفتہ، میرا درد راز بستا، میں گلی ہوں ناشگفتا، میری آرزو شکستا، میں ہوں ایک ہوش رفتا، میرا درد راز بستا، میری حسرتوں کا منظر، ذرا دیکھنا سنبھل کر، میری حسرتوں کا منظر، ذرا دیکھنا سنبھل کر، سنو داستان مزتر، میرے دل میں غم میں ہاں ہے، میری چشم خوفشاں ہے، میرے لب
پہ وہ فغاں ہے کہ فلک بھی نوح خاں ہے، میرے دل میں غم نہاں ہے، میری چشم خوف شاں ہے، میرے لب پہ وہ فغاں ہے کہ فلک بھی نوح خاں ہے، میری بے کسی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر، میری بے کسی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر، سنو داستان مضطر، یہ تڑپ تڑپ کے جینا، لہو آرزو کا پینا، یہی میرا جام مینا، یہی میرا تور سینا، یہ تڑپ تڑپ کے جینا، لہو آرزو کا پینا، یہی میرا جام مینا، یہی میرا تور سینا، میری وادیوں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر، میری وادیوں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر، سنو داستان مضطر، میرا غم زدہ جگر ہے، میری چشم چشم تر ہے، میرا بخیر خون سے تر ہے، میرا بم لہو سے تر ہے، میرا غم زدہ جگر ہے، میری چشم چشم تر ہے، میرا بحیر خون سے تر ہے، میرا بر لہو سے تر ہے، میرے بحیر و بر کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر، میرے بحیر و بر کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر، سنو داستان مضطر، میرا غم خوشی سے بہتر، میرا خار گل سے خوشتر، میری شب قمر سے انور، غم دل ہے دل کا رہبر، میرا غم خوشی سے بہتر، میرا خار گل سے خوشتر، میری شب قمر سے انور، غم دل ہے دل کا رہبر، غم رہنما کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر، غم رہنما کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر، سنو داستان مضطر، یہ کرم ہے ان کا اختر جو پڑا ہے ان کے در پر، کوئی زخم ہے جگر پر، غم شام ہے سحر پر، یہ کرم ہے ان کا اختر جو پڑا ہے ان کے در پر، کوئی زخم ہے جگر پر غم شام ہے سحر پر میری زندگی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر میری زندگی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر سنو داستان مستر
بیان سنی الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله العظيم عظمہ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبروں سے اصلاح نہیں ہوگی، اصلاح زندہ شیخ سے ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کونو مع صادقین کو فرض فرمایا، اللہ والا بننے کو فرض اور اللہ والوں کی صحبت کو فرض فرمایا. ایک کنویں میں 10 ڈول گرے ہوئے ہیں، یہ 10 ڈول کنویں سے خود باہر نہیں نکل سکتے، اوپر سے کوئی ڈول آئے گا جس میں ہک لگا ہوگا، اس کو پکڑ پکڑ کر ان ڈولوں کو باہر نکالے گا. میں اپنی بات کرتا ہوں کہ گناہوں کے کنویں میں گرا ہوا ہوں، تو اللہ والا ایک نہ ایک دن انشاءاللہ تعالی میری ڈول کو بھی نکال دے گا. اب جو ڈول نکال رہا ہے اس کا انتقال ہو گیا، اب کیا کریں گے؟ اب تو ابھی بھی اندر ہی رہیں گے. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسرا شیخ چاہیے. حضرت شابرڑ صاحب رحمت اللہ علیہ کو 22 برس کی عمر میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خلافت ملی تھی، اور محی السنہ تھے. کتنے متقی ہوں گے جو حضرت مجدد کی 22 سال کی عمر میں خلافت ملی. حضرت مجدد کے انتقال کے بعد جیسے کوئی سورج دیکھ لے تب اس کا ان لائٹوں میں دل تھوڑی لگے گا، تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو دیکھنے والی آنکھیں، لیکن زندہ شیخ کرنا چاہیے. حضرت مجدد کے بعد ایک کے بعد ایک شیخ کا انتقال ہوا تو دوسرا، دوسرے کا انتقال ہوا تو تیسرا، تیسرے کا انتقال ہوا تو چوتھے، چوتھے کا اندر پانچواں، یہاں تک کہ حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ جوڑا، جو سلسلہ ہی دوسرا تھا، نقشبندی سلسلہ. اس کے بعد حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، اور آخر میں غیر عالم حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ سے باقاعدہ بیعت ہوئے. اخلاص دیکھیں، کوئی دعوت تھی حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حضرت شابرڑ صاحب نے دیکھا کہ ایک دو کام سنت سے مل نہیں رہے، تو اپنا کھانا لیا، الگ کمرے میں کھانا کھانے لگے. حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا دھیان گیا کہ حضرت شابرڑ صاحب نظر نہیں آ رہے، دیکھا تو کمرے میں. حضرت خیریت، تو فرمایا کہ بھئی میری نظر میں جس چیز کو میں منع کرتا ہوں وہ کام ہو رہے تھے، اس لیے میں یہاں آ کر بیٹھ گیا. تو حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ تو شیخ تھے نا، ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو چلانے لگتا، ہماری غلطیاں نکالتے ہو بھائی، معصوم تو نہیں ہو سکتے، ادب کیا ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے دو ایسے بڑی شخصیات جن کو بچہ بچہ جانتا ہے، کوئی ایسی بات دیکھی، انسان ہے نا، کوئی معصوم تو ہو نہیں سکتا، انسان ہے، بھول ہو جاتی ہے، جان بوجھ کے تو اللہ والے نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ والوں کو معصوم سمجھ کر نہیں آنا چاہیے، فائدہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، حضرت جبریل علیہ السلام اب نہیں آئیں گے کوئی وحی لے کر، اسی لیے ہمیں فائدہ بھی نہیں ہوتا مشائخ سے، کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہوا پر اڑے، یا کم از کم پانی پر تو بغیر کشتی کے تیرے، یا کم از کم حال تو تاری ہوتا ہو، یا ملتان کی مٹھائی جھٹکے سے لے آئے، یا بٹن دبائے اولاد ہو جائے، یا بٹن دبائے نوکری مل جائے، بٹن دبائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب ایسے فاسد لوگوں کے گاؤں بستی میں جاتے تھے کہ کوئی اگر بیعت ہوتا تھا تو فرماتے تھے سن لو بیعت ہونے سے پہلے اپنا عقیدہ صحیح کر لو، میں مشکل کشا نہیں ہوں، میرے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، اولاد میرے ہاتھ میں نہیں ہے، کام بنا. کیونکہ بعض لوگوں کا یہ نعوذ باللہ عقیدہ ہوتا ہے نا، یہ اللہ معاف فرمائے، ایسے عقیدے والے کو کیسے اللہ والا بیعت کرے گا جو قبر پرست ہو. تو فرمایا کہ قبروں سے اصلاح نہیں ہوتی. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ پھر کوئی ہاتھ بڑھائے تو بڑھائے ورنہ چھٹی. عقیدہ صحیح کر لیا سب کا کہ ایسے نہیں کیا جاتا، پہلے عقیدہ صحیح کرو اپنا. اللہ والے یا ان کے غلام سے جڑا جاتا ہے اللہ کے لیے، اصلاح کے لیے. یہ نہیں ہوگا کہ یہاں جائیں گے تو ہمارا دھندا تیز چلے گا، عقیدہ ہی غلط ہو گیا. رزاق تو اللہ ہے، شیخ تو ذریعہ ہے، سیڑھی ہے. اور سیڑھی کو ہی خدا نہ خواستہ منزل سمجھ لیا پھر تو تباہی کا راستہ ہے نا. تو حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا پتہ ہے؟ حضرت میں آپ کا شیخ ہوں اصلاح کے معاملے میں، آپ عالم ہیں، ہم علماء کے غلام ہیں، آپ حکم فرمائے کرنا کیا ہے. شیخ کہہ رہے ہیں کہ آپ حکم فرمائے کرنا کیا ہے. حضرت شاہ براڈ صاحب نے وہ باتیں بتا دی، ان کو صحیح کر کے کہا حضرت صحیح ہو گیا، آپ تشریف لیں. یہ حضرت حاجی صاحب امداد اللہ صاحب معاذ مکی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے کتب کے شیخ تھے، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو مسودہ بھیجا کہ آپ اس کو دیکھ لیں کوئی ایسی بات ہو تو. اور اتنے بڑے کتب کا آپ قطب العالم ان کا ادب دیکھیے، تین چار جگہ پر حاشیہ کھینچا، لائن لگائی اور لکھا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. یہ نہیں لکھا کہ آپ نے غلط لکھا ہے، بڑوں کا ادب بھی تو کوئی چیز ہے نا، اور بڑے بھی اللہ والے، سمجھ گئے گڑبڑ ہے اس میں. لیکن ادب دیکھیں آپ کتنا شیخ خوش ہوئے ہوں گے. آج جو منہ میں اٹھائے بول دیتے ہیں، اللہ معاف فرمائے. ادب دیکھو آپ. حضرت والا، ایک حضرت والا ایسے بزرگ کے پاس جس کو دنیا کا بچہ بچہ جانتا ہے، ان کا ایسا کام تھا کہ عورتیں آتی تھیں، ایسا کام تھا بے پردہ نہیں. تو پیارے شیخ نے، اب حضرت والا جن کی مجلس میں جاتے ہوں تو سوچو وہ کیا شخصیت ہوں گے. آج کل ہم کیڑے نکالتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں نے یہاں پڑھ کے تین چار مرتبہ سنا چکا ہوں کہ آج لوگ فتویٰ لیتے ہیں لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے. اگر تم سچے ہو تو ان سے بھی تو لکھواؤ نا، ان کو بتاؤ کہ میں دارالافتاء میں جمع کرا رہا ہوں، اگر آپ کو اس معاملے میں کچھ لکھنا ہے تو آپ لکھ دیجیے تاکہ کل کو آپ کو غم نہ ہو. ایسا نہیں کرتے ہم، بس ہم خوش ہوتے ہیں کسی غلطی، خود کسی کے ناک پر مکھی بیٹھی ہو نا فوراً لکھنا شروع کر دیں گے، اور خود بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہیں اس کی فکر نہیں. پھر اس فتوے کی فوٹو شیئر کرائی جاتی ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا جگہ جگہ دکھا کر ان کو ذلیل کیا جاتا ہے. آپ ان کا بھی تو سنو نا، وہ ان کا کیا خیال ہے. آپ جب ان کی بات سنیں گے نا تو آدھے اشکالات آپ کے دور ہو جائیں گے. نہیں، ہم بس یہ غلط ہے ختم، غلط ثابت کرنا ہے اور ذلیل کرنا ہے. عزت اللہ کے ہاتھ میں. اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم. عزت والا وقار والا وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا، تقوا سے رہتا ہے. رات نکاح تھا، اذان کے بعد نماز فوراً ہونی تھی، تو میں نے اعلان کیا کہ میں نے کہا بھائی اذان کے وقت میں خاموش رہنا چاہیے، نکاح بھی ہو گیا، دعا بھی ہو گئی، اذان کا جواب دے کر پھر ملنا ہے ملیں. اذان کے درمیان بھی لوگ بول رہے تھے. بہرحال ایک صاحب آئے اور کہا کیا حالت ہے، اور اس طرح اذان کے معاملے میں جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ اس طرح کر کے. تو مسجد کے اندر تو ہر حالت میں اذان کا جواب دینا ہے. میں نے کہا نہیں، مسجد کے علاوہ بھی اذان کا جواب دینا ہے، خاموشی اختیار کرنی ہے، تلاوت ہو تو آیت پر آ کر رک جانا ہے، ذکر ملتوی کرنا ہے، اذان کا جواب دینا ہے. یہ ایسا وقت ہے قبولیت کا. اور اس کے بعد کہا نہیں، میں نے خود پڑھا ہے. اب بتاؤ اتنے مفتی صاحب بیٹھے ہیں ان سے نہیں پوچھ رہا کہ میں نے خود پڑھا ہے مسجد کے اندر. فجر میں ہم مسجد میں ہوتے ہیں، ظہر میں ہم مسجد میں ہوتے ہیں، عصر میں ہم مسجد میں ہوتے ہیں، عشاء میں ہم مسجد میں ہوتے ہیں. اس کا مطلب صرف مغرب میں آ کے اذان کا جواب دیں، اور گھر میں بھلے بک بک کرتے رہیں، اذانیں گونجتی رہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی ایک اذان کا جواب دیں، یہ ہے تمہیں بھی پتا ہے. آپ اتنے پڑھے لکھے کہلاتے ہیں اور پھر ایسا کہا. میں بھی گھبرا گیا، میں نے کہا بھائی چپ ہو جاؤ. میں نے کہا بھائی آپ مفتی صاحب سے پوچھ لیں، اور لوگوں کو بھی خراب کر دیتے ہیں. پھر میں نے مفتی صاحب سے پوچھا ان کے جانے کے بعد کہ بحث نہ ہو. کہا نہیں، بہت اس معاملے میں سختی ہے. اور دو باتیں ایسی بتائیں مفتی صاحب نے، ساتھ یہ بھی بتایا کہ ہر ایک کو نہیں بتا سکتے، کچھ لوگوں نے ایسی سختی کے جملے لکھے ہیں. بھائی ایسا وقت ہے کہ اذان کے بعد جو دعا ہے دعائے وسیلہ، یہ شفاعت دلائے گی اور خاتمہ ایمان پر ہوگا. ایسا وقت ہے، یہ ہم بک بک کر رہے ہیں اور یہ بیچارہ بیوقوف آدمی کہہ رہا ہے کہ صرف جو ہے وہ مسجد کا حکم ہے. گھر پہ اذان کی آواز ہے، بک بک کرتے رہو، ٹی وی چلتا رہے، باتیں کرتے رہو، اذان کا جواب دینے کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ. اور پھر اس کا مطلب یہ کہ اب مغرب میں بھی کسی کا گھر نزدیک ہے، اب وہ تو اذان کے جواب نہیں دے، تو مسجد میں جب تک آئے گا اذان تو ختم ہو جائے گی. یہاں تک کہ پیارے شیخ نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک خاتون کو اللہ والے نے دیکھا کہ پڑوس کی خاتون جنت میں گھوم رہی ہے. انہوں نے دوسرے دن گھر میں پوچھا، ان کا بھائی نکلا کہ آپ کا بہن کا کیا عمل جو وہ جنت میں گھوم رہی تھی؟ انہوں نے کہا عام مسلمان تھی. کہا نہیں، والدہ سے پوچھ کر آؤں. پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ وہ والدہ سے پوچھ کر آیا تو والدہ نے کہا جب بھی اذان ہوتی تھی نا تو دوپٹ سب کو خاموش کراتی تھی، دوپٹہ اڑتی تھی، اذان کا جواب دیتی تھی. لگتا ہے اللہ کو یہی پسند آ گیا. اور آج ہم تہجد کے وقت بھی گناہ کر رہے ہیں، ٹی وی وی سی آر نیٹ کے بل دیکھ رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں، علماء سے پوچھو، الرحمن فصل بہی خبیرا. اور باخبر کون ہے؟ رحمان کی خبر معلوم کرنی ہے، باخبر سے پوچھو. باخبر علماء ہیں، مفتی صاحبان ہیں، ان سے پوچھو. شیخ اگر عالم ہے تو ٹھیک، مفتی ہے تو ٹھیک، ورنہ شیخ کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ مسائل میں دخل دے. وہ کہے گا کہ بھائی یہ آپ مفتی صاحب سے پوچھو، مجھ سے آپ پوچھو، غصے کے بارے میں پوچھ لو جو حضرت نے ہمیں سکھایا. حضرت کو میں نے شروع شروع میں عرض کیا کہ حضرت لوگ بہت تنگ کرتے ہیں کہ اس کا جواب دو. میں کہتا ہوں میرے پاس جواب نہیں ہے. تو کہتے کیوں جواب نہیں ہے؟ تو فرمایا ان بیوقوفوں سے یہ کہو کہ میں مفتی نہیں ہوں، میں اس کا عالم نہیں ہوں، میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. میرے شیخ نے مجھے عشق کی بات سکھانے کا فتویٰ دینے کو کہا. مطلب یہ کہ اللہ کی محبت کس طرح ہے، فتویٰ نہیں. ہنس کے فرمایا، فرمایا جو بولتے ہیں بولنے دو، سوال پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کچھ بولیں. یہاں تک کہ الابرار میں اس زمانے میں کتنے مہینے تک چھپا تھا کہ جو میرے خلیفہ جو عالم نہیں ہے وہ مسائل میں مفتی صاحب سے رجوع کریں. اور ہماری عادت تو حضرت نے ایسے ہی بنائی ہوئی تھی، الحمدللہ آج بھی یہی معاملہ ہے ماشاءاللہ. یہاں تک کہ اللہ نے ایسی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی کہ ہمارے یہاں دارالافتاء کھل گیا الحمدللہ. اور پھر اللہ کے کرم سے اب مفتی بننے کا بھی، تخصص کا بھی یہاں ہو گیا اللہ کے کرم سے. ہمارے تو ماشاءاللہ مزے ہی مزے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات بھی جس کے لیے دس دن رکنا پڑتا تھا الحمدللہ فوراً پتہ چل جاتی ہے اللہ کے کرم سے. تو جب اللہ نے، اللہ فرما رہے ہیں کیسے، آپ بتاؤ بھائی. ایک آدمی ڈاکٹر، ایک حکیم تھا، وہ قبرستان سے ایسے منہ چھپا کر گزر رہا تھا. تو شاگرد نے پوچھا، سر ایکسکیوز می، آپ یہ منہ چھپا کر کیوں گزر رہے ہیں؟ یہ آدھے سے زیادہ قبرستان میں نے آباد کیا ہے. بچپن سے سنتے ہوئے رہے، نیم حکیم خطرہ ہے جان، نیم ملا خطرہ ہے ایمان. تو اپنی طرف سے انڈ بن چنڈ مار دے گا. ہمارا اللہ نے دل ایسا بنایا ہے حساس، اور کلمے کی برکت سے ایسا حساس ہے کہ دل ہی کہتا ہے کہ یہ مفتی صاحب منع کر دیں گے، پوچھو ہی نہیں. ٹھیلے والے سے پوچھو، پکوڑے والے سے پوچھو، یا کے ایف سی والوں سے پوچھو. کے ایف سی سمجھتے ہیں، کاکا فروٹ چاٹ، ان سے پوچھو، وہ بتا دیں گے بڑا صحیح. اس کی کیا ضرورت، پردہ، ارے پردہ دل کا ہوتا ہے بھائی. ابھی تین دن سے پردے پر ہی بیان ہوا ہے الحمدللہ، تین دن سے پردے پر ہی اللہ کے کرم سے بیان ہوا ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 بتائیے، 38 آیت، پہلی آیت میں صحابیات رضی اللہ عنہ کو حکم ہو رہا ہے، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے نبی کی بیویوں اگر بات کرنی ہو تو آواز بھاری کر کے بات کرنی. یا کہتے ہیں دل کا پردہ ہے. اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے خطاب ہو رہا ہے، اپنی ماؤں سے اگر بات کرنا ہے پردے کے پیچھے سے بات کرنا، حد پردہ دل کا ہوتا ہے نعوذ باللہ. کل جب گھر میں گیا، کیونکہ دو دن سے مغرب کے بعد بھی بیان ہوا نکاح کی وجہ سے، تو ہم نے کتاب تقسیم کراتے ہیں خواتین میں، اور بھی کتاب تقسیم ہوتی ہے، اب نئی کتاب آئی ہے وہ بھی تقسیم کرتے ہیں. پردہ عورت کی عفت کا ضامن. گھر والے ہنس رہے تھے، بتا رہے تھے کہ ایک عورت نے دوسری عورت سے کہا پردہ نہیں کرتی، وہ کیونکہ مہمان نہیں تھی وہاں، تو کتابیں اور بھی تھی. کہ ادی پانکے نہیں جوتوں ہے وہ جوتوں، یعنی کہ ہم اکثر، تمہوں نے کہا آپ کا ایسی بات مت کرو، جو قرآن اور حدیث پاک کی لکھی ہے آپ کے لیے تھوڑی ہی ہے، ہمارے لیے بھی ہے، ہم مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہماری ہے نا، ماں بہو بیٹی ہے نا، بیوی ہے، تو یہ کتاب ہمارے لیے بھی دوری کہ ہم ان کو پردہ کرائیں. اور ایسے مزے سے کہا ہمارے لیے جوتا ہے جوتا ہی ہے. تو دوسری نے کہا یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں, تو قرآن پاک حدیث پاک لکھی ہے جو پردہ نہیں کرتا تو اللہ جانے وہ جانے, ہم کسی کو کیسے حقیر سمجھیں گے. الحمدللہ پردے والی خواتین نے کہا کہ الحمدللہ یہ تو ہمارے لیے کتاب اللہ کے کرم سے. اور پھر سوال جو آپ کر رہے ہیں خاتون سے کہ اتنے یہ جو بیت اقبال میں الحمدللہ روزانہ عشاء کی مجلس میں کتنی خواتین ہوتی ہیں اور اتوار میں بھی, اور پھر جمعرات میں 500 خواتین ہوتی ہیں, پورا گھر اللہ کے نام پر نیلام کر دیا ہے بیت اقبال والوں نے, ان کی اہلیہ ان کی بچیاں. اگر شوہر ہاں کر دے اور بیوی بھی ڈر کے ہاں کر دے لیکن کسی کو پوچھے ہی نہیں تو کون آئے گا پھر, نہ ان کا کوئی آرام ہے. جب میرا دل چاہتا ہے کہ بیان ہوگا خواتین آپ کے گھر آئیں گی الحمدللہ, بیت مصباح بیت ایاس بیت شاکر سب نے اپنے گھر دیے ہوئے اللہ کے کرم سے. بیت اقبال میں تو روزانہ ہوتا ہے بیان, روزانہ عشاء کے بعد چھوٹے بچے ہیں پیشاب کر دیا, اب صوفے پر پیشاب کر دیا اللہ معاف فرمائے, لیکن گھر والے بتا رہے تھے کہ شکن تک خاتون کے ماتھے پر نہیں آئی نہ بیٹیوں پر. الحمدللہ ہر ایک کی خدمت کر رہی ہیں اتنے برسوں سے. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں وہی مجلس ہوتی تھی خواتین کی, ابھی تو الحمدللہ اللہ نے دوستوں کے دل میں ڈالا, پلاٹ بھی خرید لیا خواتین کے لیے اللہ کے کرم سے. وہ پلاٹ کے خریدنے کا سننا تھا کہ رونا دھونا شروع کر دیا بیت اقبال کی خواتین نے. بھائی آخر اللہ ایک جگہ دے رہے ہیں, انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ محروم نہیں کریں گے, لیکن اس پہ بتا رہا ہوں کہ وہ بیت اقبال کی خواتین سے پوچھنا شروع کر دیا آپ شرعی پردہ کیوں کرتی ہیں کیسے کرتی ہیں پھر رشتے دار پھر یہ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے وغیرہ. تعجب کر رہے ہیں بھائی, تعجب جب کر رہے ہیں جب ہمارا ارادہ نہیں ہے. جب ہم ارادہ کریں گے نا تو ایسی مددیں آئیں گی کہ ہم خود حیران ہو جائیں گے. بھائی کتنے لوگوں نے داڑھی رکھی ہے الحمدللہ, میں تو اب گن بھی نہیں سکتا. صرف اس 2.5-3 مہینے میں 18-20 لوگوں نے داڑیاں رکھی ہیں ماشاءاللہ, جو چیز پہلے مشکل تھی. اور اس میں ایک ہی صورت ہے, اللہ فرمانے کونو مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہو, ہر شخص دوسرے کو سچا سمجھے. جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور فرشتوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے, حدیث پاک ہے غشیتہم الرحمہ اللہ کی رحمت نے ڈھانپا ہوا ہے. یہ جیسے یہ بلب صرف 3 جل رہے ہیں 4, لیکن کوئی بتا سکتا ہے اس کی روشنی یہاں تک ہے اس کی یہاں تک ہے, سب مل کر اور روشنی دے رہے ہیں. تو کسی میں صبر ہے, کوئی نمازی ہے, کوئی ماں باپ کا خدمت کر رہا ہے, کوئی بیوی کی خطاؤں کو معاف کر رہا ہے, کوئی جماعت کا نمازی ہے, تو یہ 50 پاور کا کوئی ہے, کوئی 80 پاور کا ہے, کوئی 1000 وارٹ کا ہے, سب روشنیاں آپس میں مل رہی ہیں تو روشنی بڑھ گئی. اب دل سے دل میں راستے ہوتے ہیں, اس طرح مجالس کی برکت سے آہستہ 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 ہمت بڑھ جاتی ہے, پھر معاشرے سے آدمی ٹکرا جاتا ہے. ابھی تو عجب لگ رہا ہے یہ معصوم بچے بیٹھے ہیں, یہ سامنے بچہ بیٹھا ہے, اس کے سر پر سیمٹ کی بوری ابا رکھے گا نہیں. تو اللہ تعالیٰ تو ماں باپ سے بڑھ کر ہیں, وہ ایسا حکم کیسے فرمائیں گے جو ہم نہ کر سکیں؟ کیا کوئی ایسا حکم دے سکتا ہے کوئی بھی, چاہے بابا ہو چاہے شیخ ہو چاہے استاذ ہو کوئی بھی ہو چاہے فوجی افسر کیوں نہ ہو, کہ ایک ٹانگ اوپر کرو کر لیں گے, اب کوئی حکم دے گا کہ دوسری ٹانگ اوپر کرو؟ نہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کیسے حکم دیں گے ناممکن کام کو, کیسے اللہ حکم دیں گے؟ سوچو تو صحیح, ہمارے اندر کمزوریاں ہیں. ان مجالس کی برکت سے کسی کو ایک جھٹکے میں چوٹ لگ جاتی ہے, ایک ہی بیان میں چوٹ لگ جاتی ہے کسی کو, اور کوئی 2 سال کبھی بس آتا رہے آتا رہے آتا رہے, انشاءاللہ ایک دن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے محروم نہیں فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ وضو میں 3 دعائیں مسنون ہیں, سنت کی دعائیں 3. ایک تو سنت ہے وضو کی, 17 سنتیں ہیں. وضو کیسا ہوگا ذرا ہمارا پیارا دین دیکھو, جو بات ہم دیکھیں گے پیار ہی پیار نظر آئے گا. استنجا کر کے ہمیں فراغت ہو گئی, سکون ہو گیا ماشاءاللہ, سر سے بوجھ ہٹ گیا, پھر وضو کیا 17 سنتوں کے ساتھ, ٹھیک ہے, پھر اذان بھی سنت کے مطابق, پھر اس کے بعد اذان کا زیادہ تر مسجد کے باہر ہوتا ہے, پھر مسجد میں داخل ہوئے سنت کے مطابق, اور جب وضو کیا تو ہم نے جو دعائیں مانگی وہ عرض کر لیتا ہوں ابھی. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی, اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دیجئے, میرے گھر کو وسیع فرما دیجئے, جب گھر وسیع ہوگا مہمان آئیں گے چائے پانی کا ہوگا خرچہ, تو میرے رزق میں برکت بھی دے دیجئے. جو اللہ تعالی کا طرف سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف آؤ فلاح کی طرف. فلاح عربی زبان کا جامع لفظ ہے, دونوں جہان کی کامیابی, شروع دیکھیے کیسی پیاری عبادت شروع دیکھیے آپ. اب یہ دعائیں مل گئیں, اس کے بعد وضو کی 17 سنتوں کی دعائیں مل گئیں, ثواب مل گیا. پھر یہ دعا, اور پھر مسجد میں داخل ہوتے ہوئے سیدھا پیر پہلے رکھا, بسم اللہ پڑھا, درود شریف پڑھا, اللہم افتح لی ابواب رحمتک جناب. اس کے بعد نیت کی, سنت کی, اعتکاف کی نیت کی, ثواب 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 ثواب, ہر طرف دیکھتے رہنا. پیارے شیخ فرماتے تھے کہ جو اللہ اذان وضو مسجد میں داخلے کے وقت اتنے انعامات دے رہے ہیں, نماز میں کیا نہیں ملے گا. اب نماز بھی 51 سنتوں کے ساتھ ہو تو پوچھو کیا ہے. جب آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں لیں گے, پڑھیں گے, سب کے پاس ہوگی, نہ ہو تو بعد میں لے لیجئے گا. ظہر کے بعد درس قرآن ہوگا, کچھ لوگ بیٹھتے ہیں کچھ نہیں بیٹھتے, مرضی ہے. تو ان کو جو چاہیے تو ظہر کے بعد ہمارے دوست ہیں ان سے آپ لے لیجئے. جب آپ وہ 51 سنتیں پڑھیں گے نا تو دل میں گدگدی ہوگی, مزہ بھی آئے گا, خوشی بھی. اللہ 51 سنتوں میں سے 40 پر عمل ہو رہا ہے, اس سے مزہ پڑ جائے گا نا. کام تو وہی کر رہے ہیں لیکن مزہ پڑ جائے گا کہ ہر 100 شہیدوں کا ثواب, سبحان اللہ. باقی 11 سنتیں لے بھائی 11 دن میں وہ بھی ہو جائے گی ماشاءاللہ. اب اس نماز کا کیا مزہ ہوگا آپ سوچو, ماشاءاللہ. یہ ہمارے دوست 70 سال کے ہیں, جمعے میں آئے تھے 3 جمعہ پہلے, اور پہلے جمعے میں داڑھی رکھ لی, حالانکہ جمعے میں بیان 2 منٹ کا ہوا تھا داڑھی پر. اب یہ قسمت کی بات ہے نا بھائی, اشکبار آنکھوں سے کہ بھائی میری منزل مجھے مل گئی, میری منزل میں 5 ملکوں میں جا چکا ہوں اور بس اب میں مطمئن ہو گیا میری منزل مل گئی. کیوں یہاں الحمدللہ علم کی روشنی ہے, یہاں صبح سے لے کر رات تک آپ کو جو ہے نا وہ مفتی صاحبان اور نیک لوگ کتنے ملیں گے. اللہ مجھے بھی نیک اور اللہ والا بنا دیں, چمکادڑ کا اندھیرا تھوڑی ہے یہاں. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے, مالک کا کرم ہے, لیکن محبت سب سے. یہ نہیں کہ کسی کی داڑھی نہیں تو ایسے ملے, نہیں, سوال ہی پتا نہیں ہوتا, ہمارا بھائی ہے. فرق یہ ہے کہ وہ سامنے نظر آ رہا ہے, ہمارا فرق یہ ہے کہ ہمارے دل گندا ہے. بات تو ایک ہی ہے, بات تو اللہ کی نافرمانی دیکھی ہے. اب ہم بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں, معافی مانگ رہے ہیں, اللہ ایک دن ہمیں بھی اللہ والا بنا دیں گے. آتے رہے آتے رہے, ہم کبھی کہیں گے ہی نہیں کسی کو, نہ کہا ہے نہ کہیں گے کہ اب تک داڑھی کیوں نہیں رکھی, کیونکہ حکم ہی نہیں ہے یہ کہنے کا. دل میں تو ہے, اگر دل میں نہ ہوتی تو بیان میں کیوں آتا, دل میں نہ ہوتی تو نماز کیوں پڑھتا. اس لیے جو نا بس پتا ہونا چاہیے کہ ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا, دائیں سے رکھنا, بائیں سے رکھنا, داڑھی کا یہ بچہ رکھنا چاروں ائمہ کے نزدیک واجب ہے. چاول برابر کم کرنا, داڑھی منڈانا حرام ہے. حرام کام کر کے ہم سکون سے تو نہیں رہ سکتے نا. اب جب سن لیا کہ حرام ہے, اب جب یہ شیو کرے گا یا داڑھی کم کرے گا تو اس کے دل جو ہے گھبرائے گا, بے چینی ہوگی, پھر جلدی اللہ والا بن جائے گا. کیونکہ گناہ کو گناہ سمجھ کر جو کرتا ہے نا تو اس کو پھر توبہ کی بھی فکر رہتی ہے ویسے. اور یہ خدا نخواستہ جری ہو جائے, چھوڑا کوئی بات نہیں ایسے, اور آپ کے سامنے ہمارے دوست یہیں بیٹھے ہوئے, میں تلاش کر رہا تھا, میں نے کہا یہ ہیں کہاں, ابھی تو میں نے دیکھا تھا آتے ہوئے, ایسے دیکھ رہا ہوں, پتا چلا کہ بغل میں ہی موجود ہے ماشاء اللہ, اتنا خوش ہے, پوچھیں ان سے ماشاء اللہ. اور اتنی جلدی بات مانتے ہیں ہر بات کو, بس آپ سوچو. ہمارے ایک دوست جو ہے, نئے دوست ہیں, انہوں نے ہمارے ایک دوست کو 12 ربیع الاول پر ہدیہ دیا عیدی کر کے. بھائی عید تو صرف 2 ہیں, یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ باقاعدہ اللہ معاف فرمائے عید کی نماز تک ہوتی ہے, خطبہ تک نعوذ باللہ ہوتا ہے. اب یہ تو آج سے 10 سال پہلے تو تھا ہی نہیں, لیکن جیسے ہی سنا لبیک ختم. ایسے لوگ اللہ کے ولی پر بنتے بھی یوں ہیں. بس جب ہمارے پاس دلیلیں ہیں, ہمارے کو پاس دلیل چھوڑو, آپ کے پاس دلیل نہیں ہے, آپ نے کبھی تیسری عید سنی کبھی؟ یہ کہاں سے اچھا؟ یعنی کہ 1400 سال تک کسی کو سمجھ نہیں تھی, آپ کو سمجھ آ گئی نعوذ باللہ. اسی وجہ سے رسم اور بدعت کا ٹھکانہ اگر توبہ نہ کی جائے تو دوزخ ہے. یہ سوئم ہو گیا, تیجا ہو گیا. اتنا پیارا جملہ ہے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے, سبھی جملے پیارے ہیں, اتنا پیار سے سمجھایا کہ نبوت کے بعد 23 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے, ٹھیک ہے نا, اصولاً تو پہلے دن سے ہم گن سکتے ہیں, لیکن 23 سال نبوت کے گزرے, کسی ایک دن اس سب سال میں ربیع الاول آیا تھا نہیں آیا تھا ربیع الاول, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن منایا. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تقریباً 200 سال تک حیات تھے, یہ دن منایا. اب ہم لوگ ان سے زیادہ ہوشیار ہو گئے, اور اس کو نعوذ باللہ اب کہاں گیا طوفان, سب ٹھنڈا پڑ گیا نا, اگلے اور 10 دن میں اور ٹھنڈا پڑ جائے گا. اگلے ایک مہینے میں بالکل ہی بھول جائیں گے. تو نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم محبت یہ ہے. کیا پیارے شیخ شیخ الرب العظم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے. میں کئی بار اس جملے کو الحمدللہ اللہ ادا کرواتے ہیں کہ جو اللہ کا عاشق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے نا, اس کا ہر سال, ہر مہینہ, ہر ہفتہ, ہر دن, ہر گھنٹہ, ہر منٹ, ہر سیکنڈ, ہر سانس ربیع الاول ہے. یعنی اتباع, 12 دن اتباع بھی کون سی کی؟ اسراف, گناہ کبیرہ. اتباع کیا کی؟ کنڈوں کی لائٹیں. اتباع کیا کی؟ آتش بازیاں, ناچ گانا, تبلہ, سارنگی, بے پردگی, اریانی, فحاشی, بے حیائی, روڈ بلاک کرنا, راتوں کو بڑے بڑے ڈیک لگا کر خود سو رہے ہیں, دوسروں کو جگانا, یہ سنت ہے. یہ عشق ہے نعوذ باللہ, یا فسق ہے, اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. لیکن کیونکہ ہم لوگ جاہل ہیں, ہمیں اگر کوئی سمجھا ہم اس کو ہی گولی مار دیتے ہیں اور فوراً سرٹیفکیٹ دیتے ہیں گستاخ ہے یہ نعوذ باللہ. ارے گستاخ تم ہو, بیوقوف. جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ فرما رہے ہیں, ما آتاکم الرسول فخذو, جو میرا محبوب دے اس کو پکڑ لو. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیا ہی نہیں جس کو پکڑ رہے ہیں. مہندی, مایوں, سہرا بندی, داڑھی تو واجب ہے نا, داڑھی منڈی دی ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موسیقی پر نعت پڑھ رہے ہیں, رو رہے ہیں, عورتیں بھی رو رہی ہیں, پیسے بھی پھینکے جا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ تماشا ایک مہینے میں آپ دیکھیں گے ختم ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیارے ہیں, ایسے پیارے ہیں کہ ہزار سال ہمیں زندگی ملے, ہزار سال کا ہر لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کچھ کہیں تب بھی حق ادا نہیں ہوتا. درود شریف ایک پڑھ لیں, 10 درجات بلند ہوتے ہیں, 10 گناہ جھڑتے ہیں, 10 نیکیاں ملتی ہیں. ہم 100 دفعہ درود شریف صرف پڑھتے ہیں, ان دنوں میں 1,00,000 مرتبہ پڑھ لیں گے باقی دنوں میں. حالانکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسندیدہ ہے جو تھوڑا ہو اور پابندی سے ہو. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ 100 دفعہ درود شریف پڑھو ہی پڑھو, اور مختصر پڑھ لو. نہیں ہوتا 66, نہیں ہوتا 33 مرتبہ. کمزوری ہے, تھکے ہوئے ہو, زوف ہے, بیمار, 10 دفعہ پڑھ لو. ایک پر 10 کا وعدہ ہے تو 100 ہو گیا نا. ہم وہی نہیں پڑھتے, اللہ معاف فرمائے, پھر کیسا عشق, جبکہ اتنا ثواب مل رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں, فرشتہ آ کر بتاتا ہے کہ فلاں بن فلاں انہوں نے آپ کے لیے درود شریف بھیجا ہے. ہم چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہمارا وہاں ذکر ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور پھر لڑائی جھگڑا, ماں باپ سے لڑنا, بیوی کی پٹائی کرنا, کم تولنا, رشوت, سود, ملاوٹ, دھوکہ, بابا کے اماں کے انتقال کے بعد وراثت نہ دینا, گھر میں شرعی پردہ نہیں, ناچ گانا, بے حیائی, لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, یہ ہے نعوذ باللہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص جو ہے ہر سال حج کرتا ہے, ہر مہینہ عمرہ کرتا ہے, روزانہ 1,00,000 روپے صدقہ کرتا ہے, 12 رکعت تہجد کی پڑھتا ہے اور 10 بارے تلاوت کرتا ہے, اشراق اوابین بھی اسی قضا نہیں ہے, لیکن گناہ کرتا ہے. ایک آدمی فرض واجب سنت موقع کرتا ہے, گناہ نہیں کرتا. میں نہیں کہتا, آپ لوگ بتائیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس سے خوش ہوں گے؟ گناہ نہ, سیدھی سی بات ہے, کسی سے بھی پوچھ لو. آج جو جھنڈوں پر خرچہ ہوا پاکستان کی, میں بنگلہ دیش انڈیا کی بات نہیں کر رہا, ذرا سعودی عرب میں کر کے دکھاؤ, یہ ذرا دبئی میں کر کے دکھاؤ, یہ سب قطر میں کر کے دکھاؤ, صرف یہی بات آتی ہے یہ یاد. اب اتنا ٹوٹل خرچہ ایک طرف رکھ لو آپ, دوسرا اس پیسوں کے آدھے کے آدھے کے آدھے کا آدھا قرآن پاک خریدے, سنت کی کتاب چھپوائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مفت تقسیم کر دیے, اللہ کو کیا پسند آئے گا خود فیصلہ کر لو. رستے بلاک کرنا اللہ کو پسند ہے؟ کسی کو اذیت دینا, مومن کو اذیت دینا حرام نہیں ہے. اس کی اشاعت کرو نا کہ سنت کی مسنون دعا جو ہے وہ 3 دعائیں مسنون ہیں. نمبر 1, وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ والحمد للہ پڑھنا. حدیث میں ہے کہ جب تک وضو رہے گا فرشتے ثواب لکھتے رہیں گے. چلو ماشاءاللہ, تو دوستوں نے کہا بھائی. امام لسائی سے یہ حدیث منقول ہے کہ وضو کے دوران یہ دعا پڑھنا مسنون ہے, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور میرے مکان کو وسیع کر دے اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. مکان کے وسیع ہونے سے مراد یہ نہیں کہ 2,000 کا بنگلہ ہو, بلکہ توفیق ذکر دے. تصویر کھینچنا حرام ہے. جب کوئی اپنے دوست کو لائے, نئے دوست وہ لاتا ہے آدمی, تو پہلے بتا کر لائیں. اور کچھ لوگ ایڈریس پوچھتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں کتابیں تقسیم کرنے کی وجہ سے, تو ہمارے دوستوں کا فرض ہے کہ برابر اپنے دوستوں کو دیکھتے بھی رہیں کہ موبائل کے ٹیپ کرنا ہے موبائل پر, موبائل نیچے رکھ لیں, موبائل اوپر نہ کریں. یہ سب کی ذمہ داری ہے, میری ذمہ داری نہیں ہے. میری جو آپ مدد کریں گے ظاہر بات ہے دل سے دعا نکلے گی. تو جب اللہ کے ذکر کی توفیق اللہ دیں گے, اب اگر ذکر کے بارے میں میں بتاؤں گا تو یہ رہ جائے گا, مختصر بتا دیتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب, صرف اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے. ہمیں چین کیوں نہیں ملتا؟ ہمیں چین اس لیے نہیں ملتا کہ ذکر کی دو قسمیں ہیں, ایک پلس ایک مائنس, مثبت منفی. اللہ کا گھر ہے, اس میں پلس وائرنگ ہو جائے مائنس نہ ہو تو مائک چلے گا, لائٹ پنکھے چلیں گے نہیں نا. تو ہم پلس عبادت کر لیتے ہیں, روزہ نماز بیان کرنا سننا ذکر جو بھی ہے, مائنس عبادت نہیں کرتے. وہ گناہ نہ کرنا, جب گناہ نہیں کریں گے تو اطمینان آئے گا, جس میں برکت ہوگی. اس کا گھر اگر چھوٹا بھی ہو تو بھی وہ 2010 سے زیادہ ہے, کیونکہ جس رب کا نام لے رہا ہے گناہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ اس سے خوش ہے. تو چھوٹا مکان بھی ذکر کی برکت سے وسیع معلوم ہوتا ہے. جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے پوری دنیا اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے. ضاقت علیہم الارض بما رحبت, جس سے خدا ناراض ہوتا ہے زمین اپنی وسعت کے باوجود اس پر تنگ ہو جاتی ہے. ضاقت علیہم انفسہم, اپنی جان سے بھی وہ بیزار ہو جاتے ہیں اور ان کو خودکشی تک کے خیالات آتے لگتے ہیں. اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے, یعنی جو اللہ کا نافرمان ہے اور گناہ نہیں چھوڑتا توبہ نہیں کرتا, عرصہ حیات تو اس پر تنگ ہوتا ہی ہے, عرصہ کائنات بھی اس پر تنگ ہو جاتا ہے, یعنی پوری دنیا اس کو تنگ معلوم ہوتی ہے. اور جو اللہ کو راضی کیے ہوئے ہے اس کا کیا کہنا, اس کا دل تو ساتوں آسمان پر محیط ہوتا ہے. اور جب خالق ارض و سما اس کے دل میں ہے, یعنی اپنی تجلیات خاصہ سے متجلی ہے, تو وہ آسمان اور زمین کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتا ہے. یعنی آسمان اور زمین کے خزانے, آسمان میں تو جنت ہے, یہ کیسے کہ وہ اپنے دل میں سب چیز کو لیے ہوئے ہیں؟ بڑا آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے سعودی عرب, قطر, بحرین, مسقط, دبئی, الین, شارجہ, ابو ظہبی, غرفہ خان, راس الخیمہ, سب کو اللہ نے الگ الگ بادشاہ دی تقسیم کر کے. جنت بھی تقسیم ہو کر ملے گی, چاہے اس دنیا سے کتنے گنا بڑھ کر ہو. لیکن جب ہم توبہ کریں گے, اللہ کا نام لیں گے, تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ہم آسمان زمین میں نہیں سمائے, مومن کے ٹوٹے ہوئے دل میں سما جاتے ہیں. ابھی ایک دوست نے بتایا کہ جب وہ ایک بیان کوئی سن رہا تھا, تو جب میں نے یہ کہا کہ ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ آتے ہیں, حضرت کی کتاب سے بتا رہا تھا کہ ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ آتے ہیں. اور دل جب ٹوٹتا ہے, جب ہم گناہ نہ کریں تب دل ٹوٹے گا, پھر ذرے ذرے میں اللہ کی تجلی آ جائے گی. جتنی ہم عبادات کرتے ہیں نا, اس کا نور دل کے اوپر ہوتا ہے, دل کے اوپر. جیسے ہی گناہ نہیں کیے, ہاتھ سے جوانی برباد نہیں کی, ننگی فلمیں نہیں دیکھی, نامحرم سے بات نہیں کی, ہماری بہو بیٹیوں نے نامحرم کو دیکھا نہیں, شرعی پردہ کیا, تو وہ دل ٹوٹے گا. دل تو ہمارا بھی چاہے گا نا, لیکن عمل نہیں کیا دل ٹوٹے گا. تو وہ جو نور اوپر ہے نا, دل کے ذرے ذرے میں آ جائے گا. تو نوجوان نے پتہ ہے ہمارے دوست کو کیا کہیں, دل اس طرح ٹوٹتا ہے؟ تو انہوں نے کہا, معروف صاحب سنیے, کہا کہ ارے ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ نامحرم جب ہمیں چھوڑ دیتی ہے تو دل ٹوٹ جاتا ہے, جب لڑکی حرام اس میں چھوڑ دیتی ہے تو دل ٹوٹ جاتا ہے. اس میں تو بھائی دل پہ لعنت برستی ہے. اور دیکھیں نا, اللہ فرما رہے ہیں ہو الذی انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین, دل کے اندر. اللہ تعالیٰ نے علا نہیں فرمایا, فی قلوب المؤمنین, دل کے اندر. تین چیزیں, نازل ہونا دل کے اندر, اور دل بھی ایمان والے کا ہوں. دل میں کیوں؟ اس لیے کہ دل جو ہے وہ خون بناتا ہے اور پھر خون کو سپلائی کرتا ہے. یہ دوسری حدیث پاک اس طرح سمجھ میں آئے گی کہ جہاں جہاں خون جائے گا اللہ تعالیٰ کا نور بھی وہاں جائے گا. پھر آنکھوں سے اچھے اعمال ہوں گے، زبان سے اچھے اعمال ہوں گے، کان سے، ہاتھ سے، پیر سے، دل سے. کیونکہ دل بدل گیا نا، کیپیٹل بدل گیا. جب کیپیٹل بدل گیا تو صوبے تو خود ہی بدل جائیں گے. آپ دیکھو ایک آدمی ہے، وہ اس کو بہت نیک ہے، وہ پوری کوشش کرتا ہے، ادھر جا رہا ہے کبھی ایک شہر میں، کبھی ایک گاؤں میں، آخر پاگل ہو گیا. اور ایک کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ ہوں، پریزیڈنٹ کو ٹھیک ہونا ہے، پرائم منسٹر کو یا بادشاہ کو صحیح ہونا ہے. وہ جب صحیح آ گیا ختم. اب یہ محکمے کا میں نام نہیں لوں گا، وہاں کی جو سب سے بڑی پوسٹ گورنمنٹ کی، اس میں ایک ایماندار صاحب آ گئے. شاید وہ غلطی ہو گئی بیچارے کو ٹرانسفر آرڈرس میں. وہ سب حیران کہ یہ مصیبت کہاں آ گئی. یہاں میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ اس ڈپارٹمنٹ کے بڑے جو ہیں وہ نہیں ہیں وہ. میں نے کہا وہ کون؟ کا وہ میں نے مجھے یاد نہیں آ رہا. وہ ہیں ایماندار ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ کھانے دیتے ہیں. میں نے کہا بھائی میں تو دعاگو ہوں کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ایسے ہی لوگ ہوں، لیکن تجربہ یہی ہے کہ بیچارہ چند گھنٹے کا مہمان ہوگا، اس نے آتے ہی بیڑا غرق کر دیا سب کا. ایک ڈپارٹمنٹ میں چھاپا ہمارا، وہاں 27 لاکھ روپے نکلے. تو انہوں نے پوچھا کہ 27 لاکھ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ کہا وہ یہاں جو لوگ آتے ہیں انہوں نے ہمیں دیے تھے، میں نام نہیں لوں گا، دیے تھے گورنمنٹ کے اس اکاؤنٹ میں جمع کرنے کے لیے. کہا چل بھائی اینٹی کرپشن پولیس کو بلاتا ہوں. کھٹ فون آ گیا وہاں سے، کہا نہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں، پیسے واپس جمع کراؤ. دیکھو نا جہاں رشوت کا بازار گرم ہوتا ہے تو اوپر 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 تک کا معاملہ پھر ہوتا ہے. تو میرے خیال میں 10واں یا 12واں دن تھا، او ایس ڈی آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی، لوگ سمجھتے ہیں بڑی اسپیشل ڈیوٹی ہے، اس کو بٹھا دیا جا کر ایک کونے میں. آفس رفقت نے مجھے بتایا، میں نے کہا دیکھ لو آپ، ہضم جس کو حرام ہضم ہو گیا نا اب اس کو یہ اس کی دشمنی ہو جاتی ہے. ابھی ایک صاحب ہیں وہاں پر، بتاؤں گا نہیں، بس اندازن بتاؤں گا، ایگزیکٹ نہیں اماؤنٹ بتاؤں گا، اندازن بتاؤں گا، کئی 100 ارب روپے کا ٹھیکہ ہے، کئی 100 ارب. اب چاہے وہ 100 ارب ہوں چاہے 300 ارب ہوں، یہ شخص جو ہے وہ یا ہفتے میں 6 دن تو یہاں آتا ہے الحمدللہ. ابھی بھی میسج کیا تھا کہ میری حالت خراب ہو رہی ہے، کھانا ہی نہیں دے رہا کسی کو. اس کو کہہ رہے تو بیوقوف پاگل کروڑ پتی تو یوں ہو جائے گا تو. تو کہا بھی میں تو مجھے پتا ہے میں کروڑ پتی بن جاؤں گا، لیکن قبر کا اور وہاں کا تو کلاش ہوں گا نا، جس کے لیے کر رہا ہوں وہ تو میری مدد نہیں کر سکتے. اب اس کو جو اور بڑے افسران ہیں اس میں سے ایک دو ایماندار ہیں، انہوں نے اپنا اسسٹنٹ بنا لیا کہ خبردار ہم کسی کو کھانے نہیں دیں گے. اب سارے ان کو نوچنے کی فکر میں کسی طرح، اب تک تو الحمدللہ ہلا نہیں سکے اللہ کے کرم سے ان کو. اللہ سے دعا کریں ہم لوگ بھائی. تو جب گھر کا سربراہ نیک بن جاتا ہے تو یہ بیٹا بیٹی کے صوبے اور بیوی کے صوبے پر کچھ نہیں کر سکتے. وہ کہ خبردار میرے گھر میں اگر ٹی وی آئے تو جھولی پھیلا دے گا، کہ میں جھولی پھیلاتا ہوں کہ ایسا کوئی کام مجھے نہ بولو تو میرے مرنے کے بعد گناہ جاریہ ہو. مار دھاڑ نہیں کرے گا جی، پوچھ کر چلے گا. ایسا نہیں آج گھر میں جائے ڈنڈا لے کے نو رہے تو ویر دھڑ اٹھا کے بیوی کا سر پھاڑ دیا کہ بیچ میں کہاں سے آئی، ٹی وی توڑ دیا. اب 4 بچے چھوڑ کر بیوی گھر چلی گئی اپنے. اب وہ 2 بچے ایسے جن کو پمپر جی بدلی کروانا ہے. اب شیخ سے پوچھا نہیں، شام تک ہی دماغ ٹھیک ہو گیا، گھر چلا گیا. بیگم صاحبہ معاف کر دو، نیا 50 انچ کا ٹی وی لے آتا ہوں، بس تو گھر آ جا. ارے تو پوچھنا ایک شخص حضرت شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں آئے، 3-4 دن میں اللہ نے دل بدل دیا. گھر پر بیوی سے کہا ٹی وی نکالوں گا، کہا پھر مجھے نکال دو، اور میرے جہیز کیے آپ تو مالک بھی نہیں ہیں، توڑ بھی نہیں سکتے آپ. کہ اگر کچھ کیا تو میں چلی جاؤں گی. پیارے شیخ نے فرمایا، وہ آئے روتے ہوئے، یہ ہوتا ہے اصلاح. کہا حضرت یہ معاملہ ہو گیا ہے. فرمایا دیکھ، بیوی کو خوب محبت دیں، خوب خرچہ کر، خود وہاں نہ بیٹھ کے کھانا کھا نہ خود وہاں بیٹھ، بھلے تجھے اکیلا کھانا پڑے گرمی میں، لیکن بیوی سے یہ کہو کہ آپ کی شرط میں مان لیتا ہوں، میں ٹی وی نہیں توڑوں گا، میری شرط یہ کہ ہفتے میں 2 بیان ہوتے ہیں حضرت کے، آپ کو اس بیان پہ چلنا ہوگا، واپسی پہ آپ کو پیزا کھلاؤں گا، برگر بھی کھلاؤں گا، ہاں 6 up 1 down بھی ہوگا. پھر بیوی نے کہا یہ تو بڑی آسان بات ہے کہ ٹی وی نہیں نکال رہا یہ. کہا ٹھیک ہے میں چلتی ہوں تیرے ساتھ. میرے وقت مجھے یاد نہیں ہے، 5واں یا 6ٹا ہفتہ تھا، شور گھر آئے تو ٹی وی ٹوٹا ہوا پڑا ہے. کہا یہ کیا ہے؟ کہا توڑ دیا، یہ تو منوس چیز ہے، میری بیٹیوں کو برباد کر دے گی یہ ٹی وی. 5-6 بیانات میں اللہ نے دل بدل دیا. شیخ پینے کا ارادہ تو کریں، حوض کوثر سے منگا لی جائے گی. حضرت وہاں مظہر صاحب دامت برکاتہ حضرت کے ایک ہی بیٹے ہیں، بہت بڑے اللہ والے. حضرت فرماتے تھے میں ایک بیٹا ہے لیکن الحمدللہ لاکھوں پر بھاری ہے. اتنا دین کا کام کر رہے ہیں کہ طبیعت ناساز ہو جاتی ہے. تو مجھ سے فرما رہے تھے، بیان میں بھی بتایا تھا شاید، مجھ سے فرمایا کہ ایک صاحب اس طرح بدل گئے اور میرے پاس آئے، تو میں نے کہا کہ حضرت کی کتابیں، ایسے سینکڑوں مثالیں ہو چکی ہیں کہ حضرت کی کتابیں صرف رکھ دو، بولو کچھ نہیں، ایسی کشش ہے درد دل کی اس میں کہ خود ہی دل چاہتا ہے پڑھنے کو. تو حضرت بیوی نے یہ کہا ہے کہ اگر تم کتابیں گھر میں لائے تو پھر تو میں اس کو نعوذ باللہ جلا ڈالوں گی. حضرت نے ان کو ترکیب سمجھا دی کوئی، وہ گھر کے اندر جو ہے بہترین ریپنگ پیپر میں ریبن ویبن لگا کر ایک پھول لگایا اس پر گھر میں لے آیا. بیوی نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا دیکھو بھائی یہ تھوڑی ایسی بات ہے کہ میں نہیں بتا سکتا، میں ابھی واش روم جا رہا ہوں، اس کو کھولنا مت. بیگم صاحبہ تو جب منع کیا تو اس کا مطلب تو کچھ ہے اس میں. تو کہا اچھا واش روم تو جائیں، دو قدم آگے بڑھ گئے، دیکھو بیگم صاحبہ تو کھولنا نہیں. بیوی نے کہا اب تو حالت، اب تو میں تو اس نے تو تباہ کر دیا مجھے، کوئی ہے اندر کوئی چیز. پھر آگے بڑھا کہ دیکھیں بیگم صاحبہ کھولنا نہیں، پہلے سے بتا رہا ہوں آپ کو. میں بیت الخلاء میں چلا گیا، جان بوجھ کے تھوڑی دیر لگائی، واپس آیا تو ربن کھلی ہوئی، پھول ادھر پھینکا ہوا اور ریپنگ پیپر پھولوں والا، اور دل کے اندر تیر بھی لگا ہوا. یہ تو میں اپنی طرف سے ہنس کر کہہ رہا ہوں. ابھی ایک گاؤں میں جانا ہوا تو میرے لیے انہوں نے بستر بچھایا، تکیہ لگایا، اس میں دو دل بنے ہوئے تھے تکیے پر، ہاتھ سے بنا ہوا، اور دونوں دلوں کے اندر تیر گھسا ہوا. پتا نہیں کون سا تین پان کے پتے کی طرح ہوتا ہے، تو میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا ہوں، اور اتنا لال دل تو ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں. تو دیکھا کہ وہ سب چیزیں ادھر اور بیگم صاحبہ کتاب پڑھ رہی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. جلد بازی ہم ابھی، میں تو بدلا بھی نہیں، اللہ مجھے اللہ والا بنا دے، لیکن جو بدلتے ہیں کب بدلے؟ کتنے مادرزاد ولی لاکھوں میں چند ہوتے ہیں، باقی سب ہم توبہ کے راستے سے انشاءاللہ اللہ والے بنیں گے. اللہ نے ہمیں سمجھ دی 50 سال کی عمر میں، اب ہم تڑا دڑ مارنا، لاتے مارنا کہ سب ٹھیک ہو جاؤ، کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خود فیصلہ کرو. یہ دین کوئی مار دھاڑ کا نام تو ہے نہیں کہ مار دھاڑ سے دل بدل دیں. اگر ایسا ہوتا تو پوری دنیا میں کفر ہوتا ہی نہیں اور فسق بھی نہیں ہوتا، سب کو مار مار کے ایمان دے دیا، سب کو مار مار کے جو ہے تقویٰ دے دیا. تو پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ جی اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے، یعنی جو اللہ کا نافرمان ہے اور گناہ نہیں چھوڑتا، تو عرصہ حیات اس پر تنگ ہو جاتا ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ اللہ جس کے دل میں آتے ہیں تو زمین آسمان اس لیے دل میں آتے ہیں کہ وہ خالق اور مالک ہے. جب اللہ کسی کے دل میں آئیں گے تو اپنی صفات کو چھوڑ کر آئیں گے، کیسے اللہ سے کوئی صفت جدا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ پوری صفات کے ساتھ آئیں گے تو اس کے دل میں زمین آسمان یہ خزانے بھی آ جائیں گے. جب خالق ارض و سما اس کے دل میں ہے، یعنی اپنی تجلیات خاصہ سے متجلی ہے، تو وہ آسمان اور زمین کو اپنے اندر سموئے ہوتا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرے قلب میں ایسی وسعت آتی ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین مجھے چھوٹے نظر آتے ہیں. چرخ در گردش اسیر ہوش ماس، آسمان اپنی گردش میں میرے ہوش کا قیدی ہے. اور قیدی چھوٹا ہوتا ہے قید خانے سے. اللہ کے ولی کو ایک مچھر کاٹ لے تو وہ شوشو کرنے لگے گا، اس کے ظاہر یعنی جسم کو ایک مچھر بھی نچا سکتا ہے، لیکن اس کا باطن اتنا وسیع ہے کہ ساتوں آسمان کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. اس لیے کہ جب خالق آسمان کو لیے ہوئے ہیں تو آپ ذکر اللہ کو، اہل اللہ سے تعلق کو اور خانقاہوں کو معمولی نہ سمجھیں. یہاں سے اتباع سنت اور گناہوں سے حفاظت کا سبق سیکھ کر کتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ پیدا ہوئے ہیں. نمبر دو، نمبر تین، ایک تو ہو گیا یہ بسم اللہ والحمدللہ، ایک ہو گیا اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اتنا آسان میری ماں بہن بہو بیٹیوں، اس کا کمپیوٹر سے نکال لیا، پلاسٹک کوٹنگ کر کے وضو کی جگہ لگا لیا، اور اگر واش روم کے اندر بیت الخلاء کے ساتھ وضو کی جگہ ہے تو بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ لیں داخل ہونے کی، اور بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیں، اور ایک بار پڑھ لیں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اور الٹا پیر رکھ کر سنتوں کو ادا کرتے ہوئے چلے جائیں. اور وضو خانہ ہے تو وضو خانے پہ لکھوا لیں جیسے ہمارے یہاں لکھوایا ہوا ہے. اپنے دفتر میں اگر شینک باہر ہے تو وہاں لگا لیں، اور اگر گھر میں واش روم کے اندر ہیں تو میں نے بتا دیا کہ واش روم کے باہر لگا دیں، تین چار دن میں دعا یاد ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. سنت کے ساتھ وضو کیا جائے اور 17 سنتوں کے ساتھ، یہ سنت کی کتاب جس کے پاس نہ ہو نماز کے بعد لے لیں، اور اگر کوئی فرض کرے درس قرآن سنتا ہے وہ بھی مختصر ہوتا ہے تو اس کے بعد لے لیں. وضو کی تیسری مسنون دعا وضو کے بعد کی ہے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھائی. اللہ کا نام بہت بڑا نام ہے، جو ان کا نام لیتا ہے وہ محروم نہیں رہتا. ان کا نام لینے والے، ان کے نام لینے والے سے اگر کبھی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ اپنے نام کے صدقے میں اس کو توفیق توبہ دے دیتے ہیں، اور جس شخص کو اللہ توفیق توبہ دے دے تو وہ اللہ کا محبوب ہے. اسی لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے آخر میں دعا سکھائی کہ اگر وضو کے بعد تم یہ دعا پڑھ لو تو تمہاری نماز محبوبین اور مقبولین کی نماز ہوگی. دیکھو یہ اتنا بڑا عمل ہے دوستوں، لیکن آسان کتنا ہے. آج کل تو اتنا آسان ہے کہ تینوں چیزیں لکھی، پلاسٹک کوٹنگ کرا کے جیب میں رکھ دی، پھر جن کے موبائل ہیں جو اس کو ماشاءاللہ جو صحیح استعمال کر رہے ہیں اس کو اور صحیح استعمال کر لیں، صلاۃ الحاجات کی دعا ڈال دی موبائل میں، استخارہ کی دعا، اور بھی جتنی چیزیں ہیں یہ بھی رکھ دیا الحمدللہ، آج چند دنوں میں دعا یاد ہو جائے گی دعا. اور وہ دعا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یعنی اے اللہ مجھے توابین یعنی توبہ کرنے والوں میں سے بنا دیں اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں میں سے بنا دیں. تو جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ اے اللہ مجھ کو توابین میں سے بنا دیں، تو آپ لوگ یہ بتلائیں کہ توابین اللہ کے محبوب ہیں یا نہیں. ان کی محبوبیت کی دلیل قرآن ہی میں تو موجود ہے، ان اللہ یحب التوابین، اور مضارع سے اللہ نے نازل فرمایا. مضارع میں دو زمانہ پایا جانا لازم ہے، ایک حال اور ایک استقبال. کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ تعالی محبت فرماتے ہیں، اللہ تعالی محبت فرماتے رہیں گے جب تک میرے جیسا گناہگار توبہ کرتا رہے گا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا گناہ نہیں چھوٹتے، فرمایا توبہ کے بغیر نہیں رہنا. اگر موت بھی آ گئی اور کاملین میں نہ اٹھائے گئے تو تائبین میں تو انشاءاللہ ضرور اٹھائے جائیں گے، یہ بھی نعمت کم نہیں ہے. گناہ پر ایسا جری نہ ہو کہ توبہ نہ کریں ہم. ان کی محبوبیت کی دلیل قرآن ہی میں موجود ہے، ان اللہ یحب التوابین، اور حدیث پاک میں التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب ہو جاتا ہے. یعنی اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور کرتا رہے گا. معلوم ہوا کہ توبہ علامت محبوبیت اور اولیاء اللہ کا شعار ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے وضو کے بعد یہ دعا سکھا کر ہمیں اللہ کا محبوب بنانے کا، اور ہماری نمازوں کے اور ہماری نماز کو اللہ کے محبوبین اور مقبولین اور اولیاء اللہ والی نماز بنانے کا انتظام کیا ہے کہ اگر تم وضو کے بعد یہ دعا کر لو تو اللہ کے محبوب اور ولی بن جاؤ گے، پھر تمہاری نماز بھی اولیاء اللہ اور اللہ کے محبوبوں والی نماز ہو جائے گی. یہ ایک ایسا مضمون ہے کہ اس طرف کبھی ذہن نہیں گیا. یہ ری یونین کا سفر نامہ ہے، غالباً 1993 کا ہے یہ، مجھے بتانا پہلے شروع میں بھول گیا میں، یہ 1993 کا ہے. اور ری یونین کے اندر یہ حضرت نے ملفوظات جو فرمائے تھے میرے پیارے مرشد ثانی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھوا لیا. جی 1993 کا ہے، اگست 1993. بعض فرمایا کہ یہ ایک ایسا مضمون ہے کہ اس طرف کبھی ذہن نہیں گیا، ری یونین آ کر اس طرف ذہن گیا ہے. بعض نعمتیں بعض زمینوں پر مقدر ہوتی ہیں، بعض زمین پر مقدر ہوتی ہیں. یہ نعمت یہاں مقدر تھی ری یونین میں. اب دو نعمتیں اور پیش کرتا ہوں جو یہاں خانقاہ امداد، خانقاہ ری یونین میں، خانقاہ امدادی اشرفیہ ری یونین میں عطا ہوئی. نظر پڑ گئی، آپ سو رہے تھے، اختر علی کتنا بھی کھلائے گا لیکن چھوڑوں گا نہیں، بتا دیتا پہلے سے. ماشاءاللہ حیدرآباد سفر ہوا، ماشاءاللہ ان کا گھر وہاں بھی ہے، بیگم صاحبہ کے ساتھ وہاں پہنچ گئے. ہر وقت پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لا رہے ہیں، پتا چلا 2 کلو وزن شیخ کا بڑھا دیا اتنا کھلا کھلا کے. ابھی باہر نکل چھوڑوں گا نہیں تجھے بھائی، اللہ آپ لوگوں کو اس کی جزا عطا فرمائے. ایک نعمت تو یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے بارے میں میرا اب تک خیال تھا کہ جو شخص اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے نفلی اعمال لازم ہیں، ورنہ وہ اس میں کاذب ہے. اس عنوان سے مزہ آ رہا ہے. حضرت فرما رہے اس بڑھاپے تک میں یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کی محبوبیت کے لیے نفلی اعمال زیادہ چاہیے, مگر علامہ آلوسی رحمتہ اللہ علیہ کی تحقیق میں نے دیکھی کہ اللہ کی محبت کے لیے التزام طاعت اور اعمال ضروری نہیں نفلی, اس کے بغیر بھی محبت کا وجود ہو سکتا ہے, شرط یہ ہے کہ فرض واجب سنت موقعہ لازم ہونا چاہیے. یہ معاف نہیں ہے. اگر ہم نے مغرب کی دو نفل نہیں پڑھے, حضرت فرماتے ہیں مجھ سے کوئی نوجوان پوچھتا ہے کہ عشاء کی کتنی رکعت, تو میں کہتا ہوں نو, گھبرا جاتا ہے. نو ہمیں تو کسی نے 17 بتایا. حضرت نے فرمایا میں اللہ کے بھروسے پر آپ سے کہتا ہوں اللہ آپ سے صرف 9 رکعت کا پوچھیں گے, 4 فرض, 2 سنت, 3 وتر. آپ مفتی صاحب سے بھی پوچھ لوں. اور حضرت کا انداز بھی کیسا تھا, فرمایا 4 رکعت تو امام کے پیچھے پڑھ لی, 2 رکعت 4 منٹ میں ہو گئی, 3 رکعت 5 منٹ میں ہو گئی, بس ہو گیا. فرمایا اب جب یہ اس کا عشق بڑھے گا خود ہی پڑھے گا نفل. اسی طرح فرمایا کہ میں ظہر کی نماز کے لیے کہتا ہوں 10 رکعت, وہ کہتے ہیں 12 رکعت کا نہیں, 4 سنت تو پہلے ہی پڑھ لو, 4 امام کے پیچھے فرض, 2 سنت اور پڑھ لو, عصر کی 8 نہیں 4, حالانکہ 4 سنت کا ثواب بہت زیادہ ہے. بہرحال آہستہ آہستہ اس کی بھی عادت ہو جائے. مغرب 5, ہم نے تو سنا تھا 7, نہیں 3 امام صاحب کے پیچھے پڑھ لو, 2 خود پڑھ لو. بھائی پتا چلا نماز کی عادت ہو گئی تو پھر خود ہی پڑھے گا. تو پیارے شیخ نے فرمایا کہ ان اعمال کے بغیر بھی محبت کا وجود ہو سکتا ہے. علامہ آلوسی رحمتہ اللہ علیہ نے دلیل پیش کی ہے کہ ایک اعرابی نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کیا کہ قیامت کب آوے گی؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کے لیے کیا عادت کی, اب کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی عمل نہیں نفلی, لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں, اس کے علاوہ میرے پاس کوئی بڑا عمل نہیں. یہ اعرابی کبیر اعمال کی نفی کر رہا ہے اور محبت کو نفلی عمل کے مقابلے میں مستثنی کر رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جب تم نے کچھ تیاری نہیں کی تو تمہارا دعوی محبت بیکار ہے, بلکہ فرمایا المرء مع من احب, قیامت کے دن اللہ اسی کے ساتھ ہوگا, قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس اعمال کوئی زیادہ نہیں ہے نفلی, لیکن میں اللہ سے اور آپ سے محبت کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں المرء مع من احب, جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ رہے گا. علامہ آلوسی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر روح المانی, بڑی تفسیر عربی زبان کی, اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اعمال میں کمزوری, نفلی اعمال میں کمزوری اللہ کی محبت کے منافی نہیں. بعضوں کے قلب دل میں اللہ کی محبت تو بہت ہوتی ہے مگر اعمال نفلی میں کمزور ہوتے ہیں, جیسے ان اصحابی نے. اب آپ کو پریشانی نہیں ہوگی کہ اس عمر میں میں کتنے نفل پڑھوں, دیکھو دلیل بھی کیا آ گئی. جیسے ان صحابی نے اعمال کی کثرت کی نفی کی اور اپنی محبت کا دعویٰ کیا, تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی محبت کو تسلیم فرمایا اور فرمایا المرء مع من احبا کی بشارت دی. جب نبوت کی زبان اس کو تسلیم کر لے تو پھر کون ظالم ہے جو اس کے خلاف بات کرے. پیارے شیخ نے فرمایا, یہ یہاں نہیں لکھا ہوا لیکن اللہ حضرت کے صدقے یاد دلا رہے ہیں, کہ وہی نہیں آئی کہ آپ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے کہیے کہ کیا تلاوت نہیں کرتے ہو, نفلی روزے نہیں رکھتے ہو. نہیں فرمایا. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے شاید آگے لکھا ہو کہ اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش رہتے نا تو بھی مسئلہ ثابت تھا کہ اس کا عمل صحیح ہے. فرمایا کہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا خاموش رہنا یہ دلیل ہے کہ ان کا عمل صحیح ہے. فرمایا چھ چاہے گی کہ یہ فرمانا المرء مع من احب, جو جس سے محبت کرے گا قیامت دن اس کے ساتھ رہے گا. معلوم ہوا کہ اللہ کے لیے اللہ کے ولی اور اپنے شیخ سے محبت معمولی نعمت نہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اعمال میں سست پڑ جائیں. ہم آپ کو اعمال سے غفلت زدہ نہیں کرنا چاہتے, البتہ مایوسی سے بچانا چاہتے ہیں کہ آپ مایوس نہ ہوں. مجھ کو ری یونین کی خانقاہ میں آ کر اس حدیث کی تحقیق کی نعمت عظمیٰ عطا ہوئی, یہاں آ کر میں نے روح المعانی دیکھی, ورنہ یہ حدیث بارہا سن چکا ہوں. سارے مولوی درس نظامی میں یہ حدیث پڑھتے ہیں لیکن علامہ آلوسی رحمتہ اللہ علیہ کی یہ تحقیق بہت مدلل ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت کی نعمت جس کو نصیب ہو جائے اس کو معمولی اور حقیر مت سمجھو. اگر کوئی شخص رات دن کسی بزرگ کے ساتھ رہتا ہے مگر نفلی عمل میں کمزور ہے تو اس کو حقیر مت سمجھو. اب اس پر ایک تائید پیش کرتا ہوں. مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حکیم جالینوس جس کی جوارش جالینوس مشہور ہے ٹہلنے کے لیے نکلے. اس سے معلوم ہوا کہ ٹہلنے کا رواج کئی سو برس سے چلا آ رہا ہے, کیونکہ بعض بزرگوں کا قول ہے, بتاؤں صبح کی ہوا لاکھ روپے کی دوا, اور خصوصاً درخت کے پاس آ کر آدمی ایک ایک اس طرح کر کے لمبے سانس لے پھر دیکھیں اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. الحمدللہ میں بھی اکثر صبح ٹہلنے کے لیے جاتا ہوں حضرت والا. تو حکیم جالینوس جب ٹہلنے کے لیے گئے تو راستے میں ان کو ایک پاگل مل گیا جس نے انہیں آنکھ ماری اور قہقہ لگایا اور بہت خوش ہوا. تو وہ فوراً اپنے دوا خانے میں گئے اور خادم سے کہا کہ میں پاگلوں کو جو دوا دیتا ہوں اس کے خوراک جلدی سے مجھ کو کھلا دوں. خادم نے کہا حضور ابھی تو آپ صحیح گئے تھے, پھر آپ کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا مجھے بیماری تو کوئی نہیں لیکن ایک پاگل نے مجھ کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور مجھے آنکھ ماری. مجھے دیکھ کر اس کا خوش ہونا دلیل ہے کہ میں بھی کچھ پاگل ہوں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں معرومی رحمتہ اللہ علیہ یہ قصہ نقل کرنے کے بعد بیان کیا, کسی اللہ والے کو دیکھ کر کوئی شرابی زانی بلکہ ہندو عیسائی بھی اگر خوش ہوتا ہے تو ضرور اس کو بھی کبھی ایمان نصیب ہوگا, کیونکہ اللہ والے کو دیکھ کر اس کا خوش ہونا دلیل اس بات کی ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت کا کوئی ذرہ موجود ہے. حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ گردن مڑے سامنے بیٹھ تاکہ نظروں سے نظریں تو ملیں, خواب میں دوسری شادی کا چکر چلا رہا ہے, جب آنکھ کھلے گی تو نیچے ہوگا. بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے. ایک ہندو حضرت کے پاس آیا کرتا تھا مگر حضرت کے سامنے ہی غسل کر کے سورج کے سامنے ہاتھ جوڑ کر پوجا کرتا تھا, پھر اس کے بعد فجر کے درس حدیث میں شریک ہوتا تھا. شاہ صاحب اس کو دیکھتے رہتے تھے لیکن کبھی اس سے یہ نہیں کہا کہ تم سورج کی پوجا مت کرو, کیونکہ شاہ صاحب یہ سمجھتے تھے اگر اس کو اللہ سے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت نہ ہوتی تو میرے درس میں کیوں آتا. اور یہ کمال ہے ان بزرگوں کا کہ سب کچھ برداشت کیا. آج کل کا ملا تو یہ ہوتا تو یہ کہتا کہ منکر پر نکیر کیوں نہیں کی, عمل کیوں نہیں کیا, لیکن اللہ والوں کی نظر مستقبل پر ہوتی ہے. وہ سمجھتے تھے کہ اس کا میرے پاس آنا کس وقت ضرور رنگ لائے گا. یہاں تک کہ شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا اور ان کے صاحبزادے کا زمانہ آیا. ایک دن اس ہندو پنڈت نے کہا کہ صاحبزادے ہاتھ بڑھاؤ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کے بیٹے رونے لگے اور کہا کہ کاش آپ میرے ابا کی زندگی میں اسلام لے آتے تو وہ کتنا خوش ہوتے. اس پنڈت نے کہا کہ میرا اسلام انہی کا صدقہ ہے جنہوں نے مجھ جیسے کافر کو درس حدیث میں بیٹھنے دیا, نہ کبھی نکیر کی, نہ کبھی طنز کیا, نہ کبھی گھور کر دیکھا, نہ کبھی اپنی مجلس سے نکالا. اسی وقت سے میرے دل میں اسلام آ گیا تھا, لیکن اب تمہارے آپ پر ظاہر کر رہا ہوں. قلب کو اسلام ملا تمہارے والد سے اور زبان سے اسلام بیٹے پر پیش کر رہا ہوں. اس لیے اگر کوئی بزرگ کسی گناہگار کو گلے لگائے اور پیار کرے تو اس سے بدگمانی مت کرنا. مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدگمانی کا مرض بہت خطرناک ہے, اسی وجہ سے شیطان مردود ہوا, اسی کی وجہ سے انسان جو کفار تھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے محروم ہوئے, صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محروم ہوئے, اور اسی بدگمانی کی وجہ سے انسان بزرگوں کے فیض سے محروم ہو جاتا ہے. چنانچہ جب اللہ والے کسی پر غصہ کرتے ہیں تو بعض لوگوں کو شیطان کہتا ہے کہ دیکھو یہ کیسا ولی اللہ ہے, اس کو کتنا غصہ آتا ہے, اور اگر انہوں نے کسی کو عزت دی تو کہتے ہیں دیکھو یہ مالدار تھا اس لیے اس کی عزت کی, اس سے چندے کی کوئی بڑی رقم ملنے کی امید ہے. مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے باطن کے درد محبت کو ان ظالموں نے نہ سمجھا. حضرت شیخ العرب والاعجم حاجی امداد اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں مالداروں کی عزت اس لیے کرتا ہوں کہ جب یہ ہمارے دروازے پر آ گئے تو نعم الامیر ہو گئے، اور اگر کوئی بزرگ کسی امیر کے پاس جاتے ہیں تو سمجھ لو اس لیے جاتے ہیں کہ اس کو بھی کچھ دین کا فائدہ پہنچ جائے، اور ان کی صحبت کے فیض سے وہ ولی اللہ ہو گیا تو اس کی برکت سے کتنے مسلمان اور ولی ہو جائیں گے جو ولی بن گیا۔ ایک بزرگ حاکم میں وقت سے ملتے تھے، لوگوں نے کہا یہ کیسے بزرگ ہیں، جب دیکھو سرکاری لوگوں سے ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی معاملے میں ان کے معترض پھنس گئے، حکومت نے ان کو گرفتار کر لیا۔ یہ آج کی بات نہیں ہے کہ کسی سے حاکم وقت سے جا کے دوستیاں لگائیں، وہاں پہ ناچ گانا ہو رہا ہو، شراب ہو رہا ہو، فوٹوگرافیاں ہو رہی ہوں۔ حضرت والا کشمیر تشریف لے گئے تھے تو آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ نے حضرت کو دعوت دی کھانے کی۔ حضرت نے اپنے احباب سے خدام سے پوچھا کہ جہاں مجھے کھانا کھلائیں گے تو کوئی ان کا وہاں پر نوکری والا ہے پریزیڈنٹ ہاؤس میں؟ دو تین لوگوں نے کہا حضرت ہم ہیں۔ تو فرمایا جہاں مجھے یہ کھانا کھلائیں گے وہاں تصویر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو انہوں نے کہا حضرت تصویر تھوڑی ہے، تصویریں ہیں۔ فرمایا میں نہیں جاؤں گا وہاں، ان کو کہہ دیں کسی مجبوری سے نہیں آنا چاہتے، وہ پریزیڈنٹ کا نام میں نہیں لوں گا۔ تو اس کو دین کی سمجھ تھی اس پریزیڈنٹ کو۔ تو حضرت کا پیغام جب پہنچا تو انہوں نے پتا کروایا کہ وجہ کیا ہے۔ جب پتا چلا تو بہت خوش ہوئے، حضرت کو دعائیں دیں اور صہیب سمجھ رہا ہے، اور پھر اپنے بھائی سے کہا کہ جو کھانا بنا ہے اس میں دو تین ڈشیں اور بڑھواؤ اور خود جا کر حضرت کو وہاں دے آؤ جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ سن کر ہم اٹھا کر تعلقات بڑھائیں، ہماری نمازیں جا رہی ہوں، غیبتیں وہاں پر ہو رہی ہوں، ظلم ہو رہا ہے، ظالم کے پاس جا کر دوستی لگانا۔ قرآن پاک کی تفسیر دیکھیے کیا لکھا ہے اس میں، یہ دلیل ہے کہ آپ اس کے ظلم کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں اور اس کو آپ اچھا سمجھ رہے ہوں۔ یہ تو وہ لوگ تھے جو اتنے پیارے تھے اور اللہ والوں پر فدا ہوتے تھے، آج تو مدارس کے دشمن، علماء کے دشمن، اللہ کے والوں کے دشمن، مفتی صاحبان کے دشمن، کتنا اذیتیں دیتے ہیں، اور ہم اس لیے ان سے دوستیاں لگائیں نمازیں نعوذ باللہ چھوڑ کر کے، کوئی دوست پھنسے گا تو پھر ہم پھنس گئے، پھر کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ والوں کی بات کو ایسا نہیں، اپنی عقل سے سوچنا چاہیے۔ تو جس نے اعتراض کیا تھا حکومت نے ان کو گرفتار کر لیا۔ جب ان بزرگ کو معلوم ہوا تو حاکم کے پاس گئے، ان سے کہا یہ ہمارے دوست ہیں، مظلوم ہیں، اس جرم میں بالکل مبتلا نہیں، ان کو چھوڑ دو۔ اس نے فوراً اپنے عملے کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو۔ تب جو ہے وہ معترضین آ کر ان کے پیروں میں گر گئے کہ حضرت ہم آپ سے بدگمانی کرتے تھے کہ آپ حاکموں سے کیوں ملتے ہیں، اب معلوم ہوا کہ غریبوں اور مظلوموں کی مدد کے لیے ملتے ہیں۔ تو ایسے اللہ والوں سے بدگمانی کرنا جن کے دل میں سلاطین کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو، اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں کہ سن لیا کہ حاکم وقت سے جو ہے وہ دوستی لگانا ہے تو اب جناب حاکم وقت سے جو ہے دوستی لگا لی اور تاکہ دوسروں کی مدد کریں گے، اور اپنے عبادت، اپنے بیانات سب چھوڑ کر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نکاح جن کو پڑھوانا ہے نا، تو یہ نکاح کے لیے کچھ مسائل پرسوں ہوئے تھے تھوڑے۔ بہرحال حضرت مفتی محمد نعیم صاحب سے جب میں نے پوچھا تو وہ مسئلہ تو ایسا تو ہوا نہیں تھا الحمدللہ، لیکن آئندہ کے لیے فرمایا کہ پرچہ لے کر کوئی نکاح کے لیے کہے تو وہ نکاح نہیں پڑھانا، فارم بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ تو اس لیے میں ابھی دو تین دفعہ اور اعلان کروں گا، اور اپنے دوستوں کو جمعرات، جمعے سب میں یہ اعلان کروں گا، اور آپ لوگ بھی میرے دوست ہیں تو آپ لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس فارم بھرا ہوا ہوگا تو نکاح کراؤں گا، ورنہ نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ اس میں دو تین ایسے خطرے کا پتہ چلا پرسوں کہ میں تو ڈر ہی گیا، ایسا ہوا تو نہیں، بچ گیا الحمدللہ، اللہ کاروبار عطا فرمائے۔ والدہ عدنان جدہ ہمارے دوست ہیں، حافظ عدنان، والدہ کو صحت عطا فرمائے، اور عامر اختر شاہ امریکہ میں، اللہ جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائے، اور فیاض میاں، اور سب ہم سب کو اللہ تعالیٰ اللہ والا بنائے، گھر والوں کو بھی ماشاء اللہ، دل خوش ہوا، اللہ تعالیٰ اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیں ماشاء اللہ۔ سفر میں جو فائدہ ہوا اللہ کی عطا ہے بھائی، اللہ جملہ مقاصد حسنا پورے فرمائے، والد کا زخم اللہ ٹھیک کر دیں، اللہ تعالیٰ صاحب اولاد بنا دیں، جو بھی بے اولاد ہیں اللہ سب کو صاحب اولاد کر دیں اپنی رحمت سے، اللہ پاک کرب سے نجات دلائیں، کاروباری مشکلات اللہ آسان فرمائیں۔ اذان دیجئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ www.hazratfirozmemon.org